سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم
یا ابا عبدالله،
سیدی یا مظلوم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل بحثه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين عفى الله عنهم الرجس مطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يؤمر به وأن الباطل لا يتناهى عن سواه؟ محمد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ کلام مختصر سا خطبہ ہے، اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں وہ خطبے کے چند کلمات بھی عرض کریں گے آج آخری مجلس سے. جب امام حسین علیہ السلام وارد ہوتے ہیں کربلا میں، تو کربلا میں وارد ہونے کے بعد پہلا خطبہ جو امام کا ہے، وہ اسی کی یہ ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے چند جملے ہیں جو پھر ترجمے کی حد تک، کیونکہ اس کے بعض جملے کو بعض دوسری جگہوں پہ علماء کلام قرار دیا گیا اور اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، البتہ کسی حد تک، لیکن ترجمے کی حد تک اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں پہلے، پھر ایک مطلب اور انشاءاللہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں. روایت میں یہ ہے کہ امام جب وارد ہوتے ہیں تو اپنے ہی اس وقت اپنے ہی لشکر کو مخاطب کر کے، کہ البتہ حر کا لشکر ساتھ ساتھ ہے، لیکن یہاں امام ان کو مخاطب کر کے پہلے حمد پروردگار و ثناء پروردگار انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں: اما بعد، فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون، جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ ابھی حالات کا اندازہ سب کو اچھی طریقے سے ہو چکا تھا. جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جب سے کوفے سے راستہ کربلا کی طرف مڑا گیا اور پھر کربلا کی طرف مڑنے کے بعد کربلا میں آ کے ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد امام نے شروع میں وارد ہوتے ہوئے چند جملے کہے تھے جو خطبے کے طور پر نہیں تھے، لیکن چند جملے کہے تھے کہ نہ ہاں ہونا محت و رحالنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری سواریاں اتریں گی، اور یہ مسفق و دما ہونا، یہ ہمارے خون کے بہنے کی جگہ ہے، یہ ہماری قربانی کی جگہ ہے. یہ امام اسی وقت کربلا کی سرزمین پر وارد ہوتے ہوئے جملہ کہا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے لوگوں کو. اور اب امام یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ کی حمد کرنے کے بعد کہ جو کچھ بھی ہمارے اوپر ابھی نازل ہوا ہے امر، اور جو کچھ مسائل ہمارے سامنے ہیں اس کو تم دیکھ رہے ہو. وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ، دنیا جو ہے وہ متغیر ہو گئی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں جو دنیا مطلوبہ دنیا ہے، جو پسندیدہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے کہ جس کا منظر رسول اللہ کے زمانے میں حسین ابن علی نے دیکھا تھا، اور جس کا منظر امیر المومنین کی حکومت میں امام علیہ السلام نے دیکھا تھا. البتہ بیچ کے بھی بہت سارے مسائل تھے، وہ بیان ہوئے آپ کی خدمت میں پہلے. وَتَنَكَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفَهَا، منکرات برائیاں یہ سب جو ہے وہ غالب آتی جا رہی ہیں، اور معروف پیٹ پھیر لیے ہوئے. معروف یعنی ویلوس، یعنی فضیلتیں، یعنی خوبیاں، اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے. اور یہ چیز حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، درد کا باعث ہے. یعنی ایک انسان کے لیے اگر معاشرے میں معروف نہ رہ جائے اور منکرات بڑھتے چلے جائیں تو انسان کو درد ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے. وَلَمْ يَبْقِ مِنْهَا إِلَّا كَسَبَابَةٌ، وَلَمْ يَبْقِ مِنْهَا إِلَّا سَبَابَةٌ كَسَبَابَةِ الْإِنَاء، اور اب معروف اور خوبیوں میں سے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا ہے سوائے یہ کہ جیسے برتن میں پانی بھرا ہوا ہو، اس کو اڑیل دیا جائے تو اڑولنے کے بعد جو نمی برتن میں لگی رہتی ہے، یہ مثال دے رہے ہیں وہاں. یعنی واقعا اس وقت کا منظر سن 61 ہجری کی امت مسلمہ کی حالت کی یہ بہترین مثال ہے جو امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں، کہ ابھی دنیا کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا میں معروف اور خوبیوں کے نام پر صرف اتنی چیزیں رہ گئی جیسے برتن میں نمی نیچے رہ جاتی ہے، تری جو نیچے رہ جاتی ہے پانی کی، یعنی سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے. وہ فضیلتیں اور وہ ویلوز اور وہ معروف اور وہ کمالات اور وہ خوبیاں جو انسانی معاشرے میں رسول اللہ نے آ کر زندہ کی تھی اور ایک نمونہ معاشرہ بنایا تھا بشریت کے لیے، اب یہ پچاس سال گزرنے کے بعد ان خوبیوں میں سے فقط وہی اتنی خوبیاں رہ گئی ہیں کہ جن کو یہ کہا جا سکے کہ برتن کے نیچے کی، برتن میں لگا ہوا نیچے کا پانی سب اڑ گیا، یعنی اڑیل دیا گیا. پچاس سالوں میں یہ سب سے بڑا جرم انجام دیا گیا، اور یہ جرم بنی امیہ کے زمانے میں بہت شدت پکڑتا چلا گیا اور شدید ہوتا گیا، خاص کر آخر کے 20 سال کے 20 سال. اور پھر اب جب یزید کا زمانہ آیا تو اب یہ جو تری رہ گئی ہے اس کے بھی باقی رہنے کے امکانات نہیں رہ گئے ہیں. لہذا امام نے یہ بہت ہی اچھی مثال کے ذریعے سے اس کے پورا منظر، یعنی اس کے عالم اسلام کا پورا منظر بیان کر دیا کہ ابھی یہ حالت ہے. وَلَمْ يَبْقِ مِنْهَا إِلَّا سَبَابَةٌ كَسَبَابَةِ الْإِنَاء، برتن کی نیچے کی تری کے مانند رہ گیا ہے خوبیاں اور کچھ نہیں بچا. وَخَسِيسُ عَيْشِ الْعَيْشِ كَالْمَرْعَى، اور زندگی جو ہے ایسی سختی میں ہو گئی جیسے کوئی بیابان میں چل رہا ہو، جہاں کوئی امید، جہاں کوئی راستہ، جہاں کوئی منزل نظر نہیں آ رہی ہے کہ جہاں پر ٹھہرا جائے. وَالْوَبِيل، صحرا اور بیابان میں سفر کے مانند ہو گیا ہے یہ چراگاہ میں. اور اس کے بعد یہ اس وقت کی حالت بیان کی امام نے، اس کے بعد یہ تین جملے ہیں، اور تین جملے وہ سب کے سب ایسے جملے ہیں کہ ان پر ہر ایک جملے پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس کا فوراً امام نے یہ جملہ فرمایا جو عنوان بھی یہاں پر ہے، اللہ ترون ان الحق لا یمر بہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور دیکھتے نہیں کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ حقہ. بعض روایات حقہ کا لفظ ہے کہ حتمن اس ایسی حالت میں مومن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے راغب ہوتا ہے, یعنی مومن کی رغبت پھر اس دنیا میں نہیں رہ جاتی. ایسی حالت اگر ہو جائے تو مومن کے انسان کو دنیا میں جینے کی آرزو نہیں رہ جاتی بلکہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے راغب ہو جاتا ہے. البتہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ملاقات بھی ایک مقصد کے تحت ہے کہ جہاں سے فلسفہ شہادت اور فلسفہ جہاد ابھر کر سامنے آتا ہے. اور اس کے بعد امام نے دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ فإنی, اب اگر یہاں پہ ایسی حالت میں جان جا رہی ہے اور جان کو دینا ہے اور موت سامنے کھڑی ہوئی ہے تو موت ہے کیسی, ایسی حالت میں زندہ رہنا کیا ہے اور ایسی حالت میں موت کو گلے لگانا کیا ہے. وہ امام فرماتے ہیں کہ فإنی لا ارى الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما. یہ وہ عظیم کلمات میں سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ کربلا کے شعار جو بار بار ہمیں اپنے دل پر, اپنے دل پر, اپنے نفس پر, اپنے شعور پر اتنا لکھیں اتنا لکھیں کہ حسین ابن علی کی کہ کلام کی وہ روح ہمارے دل میں اتر جائے. امام فرماتے ہیں کہ فإنی لا ارى الموت الا سعاده, ہم ایسی حالت میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتے. چونکہ فرماتا ہے ایسے وقت میں مومن رغبت رکھتا ہے موت سے, تو موت ہے کیا؟ فرمایا انی لا ارى الموت الا سعاده, ایسی حالت میں موت اور وہ بھی موت کی جو ایک بڑے مقصد کے لیے انجام دی جا رہی ہو, یہ کچھ بھی نہیں. لا ارى, میں دیکھتا نہیں اس کے سوا کچھ کیا مگر یہ کہ سعادت ہے موت, موت کو سعادت کی نگاہ سے دیکھنا. بل حیات ما ظالمین الا برما, اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا رسوائی, ذلت, پستی, خسارت ہے, گھاٹا ہے, ظلم کی دنیا میں اور ظالموں کے ساتھ اگر زندگی گزارنی پڑے تو یہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ رسوائی اور گھاٹا ہے. اور اس کے بعد یہ آخری عظیم جملہ امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم, لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ دنیا کے بندے, دنیا کے بندے. امام نے اپنے زمانے کے حالات بھی بتا دیے اور بعد کے دور میں آنے والے حالات بھی بتا دیے. جب ایسا ہو, جب معروف کی کوئی فکر نہ ہو, جب حق کی طرف سفر نہ ہو, جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو, جب باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو, جب دنیا کی حالت متغیر ہو جائے, جس میں لوگوں کی زندگی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک لوگ وہ ہیں جو لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ, مومن ایسے وقت میں اللہ سے ملاقات کی آرزو کرنے لگتا ہے. لیکن جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ یہاں پر فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں. لہذا الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, دنیا کے غلام ہیں, دنیا پرست ہے. والدین لائق علی السنتہم, اور دین جو ہے ان کی زبان پر ایک لقلقہ اور چرب زبانی کے طور پر ہے. چرب زبان لوگ ہوتے ہیں, زبان بہت معاف کیجیے, زبان بہت تیز چلتی ہے, معاف کیجیے کیمرے کے سامنے ہے. بدین و لائقن علی السنتہم, جب لوگ دنیا کے بندے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ دین کی باتیں ہی نہیں ہوتی. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. اصل امام حسین علیہ السلام نے آ کر نچوڑ پورے واقعے کے چند جملے میں بیان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ جب لوگ دنیا پرست ہو جائیں, دنیا کے بندے ہو جائیں, بندے کے لفظ عبید, جب دنیا کے بندے بن جائیں تو یوں نہیں ہے کہ پھر دین کی کوئی باتیں ہی نہیں ہو رہی ہوں گی. نہ, دین کی باتیں پھر بھی ہو رہی ہوں گی. اور یہیں پہ سمجھنا ہے کہ مومنین دین کی باتیں کر رہے ہیں یا دنیا پرست لوگ دین کی باتیں کر رہے ہیں, یہی یہاں یہ فرق سمجھنا ضروری. چونکہ جب دنیا پرست دین کی باتیں کرے گا تو امام کی زبان یہ ہے کہ وہ دین و لیکن علی السن الدین، وہاں پہ دین فقط چرد زبانی کے طور پہ ہوگا، یعنی زبان پر صرف گھوم رہا ہوگا، زبان پر تکرار ہو رہا ہوگا، زبان و لیک جو ہے وہ تیزی سے چلنا، بعض یہ لیک کے کلمات میں سے جیسے ہوتا ہے کہ شہد کو چاٹنا، اس کو یہاں پہ بھی لیک کا لفظ استعمال کرتا ہے، اٹھا اٹھا کے چاٹنا، یہ کہاں تک کتنا چرب زبانی کرے گی یہ دین، یہ دین سے اپنے آپ کو جوڑے ہوں گے، دین کی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن یحوتونہ ما درت معیشہم، دین سے اس وقت تک رابطہ رکھیں گے جب تک دین سے ان کی معیشت چل رہی ہے، معیشت یعنی اقتصاد، اکنومی، دین سے اکنومی، دین سے اپنا اقتصاد، دین سے اپنی معیشت، دین سے اپنی زندگی چلا رہے ہیں، دین کو اپنی زندگی چلانے کا ذریعہ ہے، خدا کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے آج امام یہ کلام آگے چل رہے ہیں، دین کو اپنی معیشت چلانے کا، کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ فرماتے تھے کہ دنیا پرستی یوں ہی بری ہے، دنیا پرستی، یہ بار بار یہ پہلے بتایا جا چکا ہے، دنیا پرستی اور چیز ہے، کوشش کرنا اور چیز ہے، کوشش کرنا دین ہے، محنت کرنا دین ہے، دنیا نہیں ہے، یہ زمین، یہ آسمان، اس میں کوشش کرنا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور یہاں پر آ کر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا، بہت کوشش کرنا، جتنا زیادہ کوشش کی جائے اتنا بڑا جہاد، اس کو یہ فقط دین نہیں ہے بلکہ دین میں اس کو جہاد کہا گیا، عزت کی زندگی جینا، عزت کی زندگی اپنے گھر والوں کو فراہم کرنا، عزت کی زندگی امت مسلمہ کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے فراہم کرنا، یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے، یہ عین دین ہے، یہ خالص دین ہے، یہ جہاد ہے، لیکن وہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا کہ دنیا پرستی، یعنی دنیا سے کہ اس قدر دنیا میں اسیر ہو گئے ہیں کہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، دنیا پرست یعنی کیا، عبید الدنیا یعنی کیا، یعنی جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنایا ہے، ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے، مقصد یعنی کیا، مقصد یعنی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کو وسیلہ بنایا جائے، جب کوئی چیز مقصد یعنی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، اپنے گول تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، دنیا پرست لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اس دنیا کے گول تک پہنچنے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کو ذریعہ بناتے ہیں، کس کو ذریعہ بناتے ہیں، اپنی محنت کو، اپنی قوت کو، اپنی صلاحیتوں کو، یعنی اللہ نے صلاحیتیں دی تھی عبد بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے، صاحب فضیلت انسان بننے کے لیے، لیکن یہ ساری صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہیں کہاں، کس کے لیے، دنیا پرستی کرنے کے لیے، دنیا کو مقصد، اور یہ کرتے کرتے اور آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ذریعہ بناتے ہیں، کس کے لیے، دنیا کے لیے، مثلا جوان بیٹا ہے وہ کچھ اور چاہتا ہے لیکن کہا نہیں تم کہاں جاؤ گے، مثلا جوان بیٹا ہے اس کے دل میں شوق پیدا ہوا دین سیکھنے کا، علم دین سیکھنے کا، نہیں میں نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا، میں نے تم کو اس لیے نہیں پالا تھا، تمہاری بھی کمانے کی عمر آئی ہے، تمہیں آ کر ضرورت پوری کرنے، یعنی فقط ہر چیز کو فقط اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں کو نہیں بلکہ ہر چیز کو اپنی دنیا پرستی کا ذریعہ بناتے ہیں، لہذا اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے جائیداد کو، اپنے آبا و اجداد سے ملی ہوئی جائیداد کو، حتیٰ آبا و اجداد سے ملے ہوئے وقف کو، چونکہ جب انسان کی نگاہ میں دنیا سب مقصد بن جائے اور دنیا پرست ہو جائے تو اسے ہر چیز کو ذریعہ بنانا ہے، لہذا اوقاف کو بھی پورے ہندوستان میں دیکھیں اور آپ کے ہاں بھی اس سے کوئی بہتر حالت نہیں ہوگی کہ دنیا پرست لوگوں نے آ کر اوقاف کو کس طرح اپنی دنیا پرستی کا ذریعہ بنا رکھا، اپنی شہوات، اپنی خواہشات، اپنے شہوت اقتدار، اپنے شہوت شہرت، اپنے شہوت تسلط، شہوت برتری، یہ سب شہوت ہے، ان سب کا ذریعہ بنایا ہوا، اور امام کہتے ہیں یہ کہ یہ سب کیا ہے، عبید الناس، یہ دین کی باتیں کریں گے، ایسا نہیں یہ لوگ دین کی بات نہیں کریں گے، لیکن دین کو یحوتونہ ما درت معیشہم، دین کے ارد گرد اسی وقت تک چکر لگائیں گے، دین سے رابطہ اتنا ہی رکھیں گے جب تک اس دین کے ذریعے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہو، ان کی معیشت بن رہی ہو، ان کی اکنامی بہتر ہو رہی ہو، لہٰذا اور بھی آگے بڑھتے ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اوقاف کو، جائیداد کو، پراپرٹیز کو، پھر اور آگے بڑھ کر مسجدوں کو، حسینیوں کو، حتیٰ اور آگے بڑھ کر ممبروں کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو، سب کچھ کو، اہل بیت کو، اہل بیت کے نام کو، ان سب کو ذریعہ بناتے ہیں. کس لیے؟ اپنی دنیا پرستی کے لیے. اور یہ بدترین دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی یوں بھی بری ہے، ایک عام انسان جا کے خالی کما رہا ہو اور فقط دنیا کو مقصد بنا، یہ بھی برا ہے، لیکن یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک نارمل سا آدمی جا کے کما رہا ہے، کھا رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، نگاہ اس کی فقط دنیا ہے. اگر اس کی نگاہ یہ ہو کہ نہیں، ہمیں عزت سے زندگی گزارنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، تو یہ سب دنیا نہیں، یہ دین ہے. لیکن اگر وہ فقط نگاہ یہ رکھتا ہے کہ نہیں، ہمیں مزے کرنا ہے، ہمیں تفریح کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں، یہ بھی برا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش کو فقط ذریعہ بنا رہا ہے دنیا پرستی کا. لیکن بدترین دنیا پرستی یہ ہے کہ جب دین کو دنیا پرستی کا ذریعہ بنائے، ہے نا، یہ بدترین. یہ علامہ طباطبائی کا جملہ ہے، اور یہ جملہ در حقیقت اسی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی میں ہے کہ امام فرماتے ہیں یہ لوگ دین کو کیا کرتے ہیں، یحوتونہم ما درت معیشہم، یہ دین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، دین سے رابطہ رکھتے ہیں جب تک کہ ان کی معیشت رہتی ہے، لیکن فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جب ان کو آزمایا جاتا ہے دین کے ذریعے سے کہ یہاں سختی آئی، اب دین پہ کچھ کرو، دین کے لیے کچھ قربانی دو، دین کے لیے کچھ بولو، دین کے لیے کوئی آواز اٹھاؤ، دین کے لیے کچھ تو کرو، تو فرماتے ہیں قَلَّتْ دَيَّانُونَ، یہاں پر دیندار لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں. قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں. ممکن ہے یہ دیدار اتنے کم ہو جائے کہ صرف 72 لوگ رہ جائیں. یوں تو نہیں کہ مکے میں لوگ بے دین لوگ تھے نا، مکے میں سب دیدار لوگ تھے، مدینے میں سب دیدار لوگ تھے، کوفے میں سب دیدار لوگ تھے، عالم اسلام دیدار تھا، بصرہ دیدار تھا، حتیٰ شام کے لوگ بھی دین کی باتیں کر رہے تھے، لیکن دین یحوتونہ والا دین، یحوتونہ ما درت ما یشم، دین کو گھماتے رہو، پھراتے رہو، لیپ کے شکل میں، لقلقہ زبانی کی شکل میں، چرب زبانی کی شکل میں. اس کی ہمارے بزرگان نے مثال دی ہے. پہلے ہمیں یاد ہے حیدری آستانے میں ہم نے 4-5 سال 6 سال پہلے یہ مثال دی تھی، جیسے کھجور کھاتے ہیں، کھجور کھا کے گٹلی جو ہے وہ گھماتے رہتے ہیں، پھر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس سے کھا لیا، استفادہ کر لیا کھجور سے، اور اٹھا کے یہ گٹلی جو ہے پھینک دی، کیونکہ اب اس سے فائدہ نہیں رہے گا. دین کو بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں کہ دین سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، دین سے ارتضاب کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ ہمارے لیے مفید نہیں رہ جاتا، اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یا ایک مثال اور بھی ہے جو ابھی لکھنؤ میں دی تھی، لیکن اچھی مثال نہیں ہے، تھوڑا نازیبا سی مثال ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بات کی ہے. جیسے چنگم، دین کو چنگم بنایا ہوا ہے. چنگم والا دین یعنی کیا؟ چنگم جانتے ہیں نا، جوان لوگ استفادہ کرتے ہیں. دین چنگم نہیں، یعنی اس کو گھماتے رہیں، کھاتے رہیں، اس کی لذت لیتے رہیں، اس کی مٹھاس لیتے رہیں، اور لینے کے بعد اٹھا کر بہت ہی حقارت کے ساتھ، اس کو بہت ہی حقارت کے ساتھ اٹھا کر چنگم کا سارا حصہ جو بچا ہوتا ہے اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. یہ جو عبید الدنیا ہوتے ہیں ان کا دین ایسے ہی ہوتا ہے کہ دین سے استفادہ کرتے رہے کرتے رہے. دین غذا ضرور ہے لیکن روح کی غذا ہے، دین روح کی غذا ہے، اور یہ وہ غذا ہے جو مسلسل ہمیں چاہیے. خاص کر اس غذا کی قیمت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب سختیاں آتی ہیں. دینداری کا مزہ سختیوں میں ہے. نارمل حالات میں تو دیداری پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس حد تک ہے. ایسا اللہ کہتا ہی ہے کہ میں آزماتا اسی لیے ہوں تاکہ جانو. اللہ کو سب کچھ پتا ہے. فلسفہ آزمائش ایک یہ بتایا گیا، فلسفہ آزمائش کئی ہے، امتحان کا فلسفہ کئی. ایک فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ تم خود ہی جان لو کہ تم کیا ہو. خود کو بہت بڑا دیدار سمجھتے ہو، خود کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہو. ایک آزمائش ہوئی، تھوڑی سی آزمائش، ذرا سا بیٹے پہ مصیبت آ گئی، ذرا سا خود پہ مصیبت آ گئی، ذرا سی بیماری آ گئی، ذرا سی تکلیف آ گئی. اب اس وقت دیکھیں زبان پہ کیا کلمات جاری ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو بھول کر انسان ایک تکلیف کو اٹھا کر خالی وہی ذہن میں رکھتا ہے، ہزاروں نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، کروڑوں نعمتیں، ہزاروں ہی کروڑوں نعمتیں دے رکھی ہیں، کسی بھی نعمت کی طرف توجہ نہیں جاتی، 24 گھنٹے ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ یہ تکلیف کیوں آئی؟ یہ میرا بیٹا بیمار کیوں ہو گیا؟ بیٹا مر کیوں گیا؟ حضرت بیٹا مر جائے، مر بھی جائے تو کیا؟ یہ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں، ممکن ہمارے اوپر بھی وہ مصیبت آئے تو خدا نخواستہ وہ دین نہ ہو. آخر سختی، دینداری کا مزہ، دینداری کا مزہ اگر جاننا ہے تو کربلا والوں سے جا کر. دین کا مزہ کیسے کہتے ہیں؟ دین کا مزہ چنگم والا نہیں ہے، دین کا مزہ اپنی ذات میں دین کو اتار لینا ہے. اور دینداری کا مزہ کربلا والوں نے چکھا، جس طرح کربلا والوں نے دینداری کا مزہ چکھا ہے، مجھے تو نہیں تاریخ میں ایسے نمونے ملتے. دین کا مزہ، 2-3 سال پہلے کا شرح یہاں پہ پڑھا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کربلا معراج عشق، جس عاشقانہ انداز سے کربلا والوں نے دین کا مزہ، عاشق دین کے عاشق، قرآن کے عاشق، اللہ کے عاشق، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے امام کے عاشق، تلاوت قرآن کے عاشق، تیروں میں نماز کے عاشق، بھوک اور پیاس میں سجدوں کے عاشق، یہ دین کا مزہ ہے. بس دین کا مزہ یہ نہیں ہے جو ابو سفیان کی نسل چکھتی چلی آئی، کیونکہ ابو سفیان نے بھی دین سے بہت مزہ لیا ہے، دین سے حکومت لی ہے، دین سے سلطنت لی ہے، دین سے نام لیا ہے، دین سے اقتدار لیا ہے. یہ ابو سفیانی نسل وہ تھی جو دین سے یہ مزے لے رہی تھی، دنیا پرستی والے مزے، دین سے دولت لی ہے، دین سے پوری امت مسلمہ پر حکومت کی ہے. یہ نسل ابو سفیان دین کے مزے لے رہی تھی، چنگم والے مزے. اور ادھر اہل بیت اور حسین ابن علی اور اصحاب حسین ابن علی دین کے مزے لے رہے تھے، لیکن وہ مزہ کیا تھا؟ دین کے نام پر زخم کھانے کا مزہ، دین کے نام پر تلوار کھانے کا مزہ، دین کے نام پر اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کرنے کا مزہ. یہ مزہ ہم لوگ نہیں چکھے ہوئے، اس لیے پتہ نہیں، شاید اس لائق نہیں کہ مزہ ہمیں چکھایا جائے.
اے ہماری
کربلا 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 کربلا،
ابھی ہیں، ابھی ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن ابھی اس دنیا میں ہیں، ابھی عراق میں مائیں ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہیں، جو کربلائی دین کا مزہ چکھ رہے ہیں. اور یہ بہت ہی اس کا لطف بہت زیادہ ہے. ابھی شہید حججی کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ایک 22 سال کا جوان جس کے نزدیک دین کا مزہ اتنا زیادہ تھا کہ نہ بیٹے میں مزہ آ رہا ہے نہ بیوی کو مزہ، کہہ رہا ہے بیٹا میں تجھے بہت چاہ رہا ہوں، اپنی بیوی کو بہت چاہ رہا ہوں، مومن مومن کو چاہتا ہے مومنہ کو، لیکن جو دین کا مزہ ہے اور سختیوں میں دیداری کرنے کا جو مزہ ہے وہ یہ مزہ نہیں. 2 سال کی شادی کی ہوئی بیوی کے پاس رہنا، یہ بھی اس میں بھی مزہ ہے. بیوی کو چھوڑ کے نہ جانا، اس میں بھی مزہ ہے. 2 سال کے بچے کو چھوڑ کے نہ جانا، اس میں بھی مزہ ہے. بچے کی پرورش کرنا، بچے کا باپ بن کے رہنا، بچے کو یتیم نہ ہونے دینا، اس سب میں مزہ ہے. لیکن ان سب سے کہیں زیادہ بڑا مزہ وہ ہے کہ جا کر انہوں نے چکھا. تو بس یہ مزہ باقی ہے، یہ جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے عزیزوں. جناب امام نے فرمایا کہ جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو قلت دیانوں، یہاں پر دیدار لوگ کم ہو جاتے ہیں. اب جو ایک مطلب اور عرض کرنا تھا تھوڑے سے وقت میں، وہ یہ تھا کہ کربلا میں اور تمام اہل بیت علیہ السلام، چونکہ ہم شیعت کو آ کر کربلا کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، واقعہ کربلا کی نگاہ سے عرض کیا، ورنہ شیعت بہت وسیع موضوع ہے، کربلا کی نگاہ سے جب دیکھیں اور کربلائی مکتب کی نگاہ سے دیکھیں تو شیعت میں ایک جو کل آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، خدمت میں آپ کے پیش کیا، کہ شیعت وہ ہے جو ہمیشہ تمام سختیاں اٹھاتی رہی لیکن باطل کے مقابلے میں حق کے لیے ہمیشہ قیام کرتے رہے، حق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. امام یہاں فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یؤمن بہ، سب حق کو تنہا چھوڑ رہے ہیں لیکن اہل بیت نے کبھی بھی حق کو تنہا نہیں چھوڑا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب سب حق کو تنہا چھوڑ دیں اور کچھ لوگ حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی، اگر سب لوگ حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو پھر قربانی نہیں دینی پڑتی یا کم قربانی دینی پڑتی، پھر اتنی بڑی قربانی نہیں دینی پڑتی، اتنی زیادہ قربانی نہیں دینی پڑتی۔ شہید باقر الصدر نے جو قربانی دی، کیوں اس کو قربانی دی؟ اس لیے کہ سب لوگ حق کے لیے نہیں کھڑے ہونے والے تھے، سب لوگوں نے حق کے لیے قیام نہیں کیا۔ یہ نام بار بار لیے جاتے رہے تاکہ ایسے کردار بھول نہ جائیں، ہماری نسلیں ہماری قوم ایسے کرداروں کو بھولے نہیں۔ یہ کیوں شہید کر دیے گئے؟ کیوں بہن کو بھائی کو سب کو شہید کر دیا گیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حق کے لیے تنہا قیام کیے ہوئے تھے اور لوگ حق کے ساتھ نہیں تھے، اور جب بھی تنہا قیام کیا جائے گا تو اس کی قربانی بڑی دینی پڑے گی۔ لیکن اس قربانی کے ڈر کے مارے خاموش ہو جائیں، اس قربانی کے ڈر کے مارے بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ گئے تو اسی فہرست میں شامل ہو گئے، الناس عبید الدنیا۔ لیکن اگر نہیں بیٹھے تو پھر اس فہرست میں شامل ہو گئے، قلت دیانون، وہ قلیل دیدار کہ جو ایسے وقت میں قائم رہتے ہیں، جو ایسے وقت میں نہیں بیٹھتے، جو ایسے وقت میں قرآن کی آیت کو مہجور نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے اللہ نے بلایا ہے بلایا ہو لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ تو یہ قانون یہ بھی ہے کہ جب حق کے لیے زیادہ لوگ قیام کریں تو قربانی کم دینی پڑتی ہے، لیکن اگر حق کے لیے قیام کرنے والے افراد کم رہ جائیں تو قربانی بڑی دینی پڑتی ہے، زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن دوسرا قانون یہ کہ اگر کم لوگ بھی رہ جائیں تو بھی حق کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اہل بیت کا دین یہ ہے کہ حق کو کسی بھی حالت میں تنہا چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے بنی امیہ کی حکومت ہو، چاہے حجاج ابن یوسف کی گورنری ہو، چاہے متوکل کی حکومت ہو، چاہے منصور کی حکومت ہو، چاہے ہارون کی حکومت ہو، چاہے ہر طرف سے باطل کو آ کر، باطل ہر طرف سے آ کر حق کو گھیرے ہوئے ہو، لیکن حق کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ سب حق کو تنہا چھوڑ دیں گے لیکن یہ اللہ والے حق کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ نمونے الحمدللہ ہم نے اپنے دور میں بھی دیکھے ہیں، حوزہ حق کو تنہا چھوڑ رہا ہے، بہت سارے علماء حق کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو وارث تھے صحیح وارث انہوں نے حق کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج بہت سارے جوان تنہا چھوڑ رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں لگے ہوئے ہیں، ویسٹرن کلچر، یورپین کلچر، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز زندگی، لیکن اسی درمیان میں ایسے ہزاروں، الحمدللہ البتہ اب کم نہیں ہے، اب اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں اور لاکھوں مومن جوان، پاکیزہ جوان ہیں جو حق کو تنہا نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں۔
لبیک یا حسین،
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 جنہوں نے
لبیک یا
مہدی،
لبیک یا مہدی،
آواز بن سروا،
جنہوں نے کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ کچھ مہینے، تین چار مہینے پہلے ایک انٹرویو سن رہے تھے، ایسی ایک زوجہ جوان، ابھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ جہاں پر ہیں وہ ایک نورانیت ہے، ان کے وجود سے نورانیت ہے۔ شہید محسن ہوجہ جی کے بیوی اور بچے ابھی جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ شہادت کی نورانیت لے کے جاتے ہیں، اثر ہے، بہت اثر ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک شہادت کا ذکر ہے، جوان تھا اس کی بیوی کا، چونکہ یہ تقریباً روزانہ ایران کے چینل پہ مسلسل یہ پروگرام آتے رہتے ہیں، اور اچھا ہے کہ اگر وہ ڈبنگ ہو کر اردو زبان میں آپ لوگوں تک پہنچے، تاکہ اس ذائقے کا خود اگر نہیں چکھ سکتے تو چکھنے والوں کے کو قریب سے آ کر دیکھیں کہ کیسے انہوں نے چکھا ہے۔ لہٰذا ایک نارمل سی بیوی تھی، وہ اپنے شوہر کو نہیں جانے، کسی طرح جانے نہیں دے رہی تھی، یعنی کسی طرح یہ جدائی اسے گوارا نہیں تھی، جو واقعی مشکل کام ہے، کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، جا رہے ہیں اور یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ واپس آئے نہ آئے۔ یہ شہادت، ایک شہادت میں ہوتی ہے انسان چلا گیا، بلاسٹ ہو گیا، جو ابھی پاکستان میں ہوتی ہے بات دوسری جگہ، جان اس کا کچھ پتہ نہیں، پہلے سے کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن یہ کہ نہیں ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دہشت گردوں کے مقابلے میں، وحشیوں کے مقابلے میں، ایسے دہشت گرد جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، جو بدترین قابل بیان نہیں ہے، ایسی درندگی کا پھر انجام دیتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں۔ جوان بیوی کہہ رہے کہ نہیں جائیں، روک رہی ہے، اور یہ اس حق کی حمایت اور حق کی مدد کی لذت ہے جو انہیں نہیں رکنے دے رہی ہے. کس طرح منائے بیوی کو منائے کس طرح؟ ابھی اللہ عنت کرتا ہے. اس زوجہ کا خود کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جناب زینب دوبارہ اسیر ہو جائیں؟ اتنا جناب زینب دوبارہ اسیر ہو یعنی کیا؟ یعنی ایک مرتبہ اسیر ہو چکی ہیں پھر دوبارہ اسیر ہونا تھا ٹھیک ہے جائے. یعنی بیوی نے فوراً خوشی خوشی اپنے شوہر کو جانے کی اجازت دے دی. دین یہ ہے عزیزو, دین فقط دین سے مزے لینے کے لیے نہیں ہے, دین پر قربانی دینے کے لیے. اور یہ اس چیز نے ہلا دیا کہ ہاں حقیقت تو یہی ہے کہ اگر آج دفاع نہیں کیا جائے جناب زینب کا روزہ اسیر, اگر دفاع نہیں کیا گیا ہوتا, اگر اتنی بڑی قربانیاں نہ دی گئی ہوتیں تو آج نجف اسیر ہو جاتا, آج کربلا اسیر ہو جاتا, آج ان ملعونوں کے ہاتھ میں آتا. اس کو کون بچائے گا؟ اس کو وہ لوگ اگر بچاتے ہیں جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت دیانو. اس زمانے میں تو بہت کم تھے لیکن الحمدللہ آج اتنے کم بھی نہیں. جو چیز لائق ہے شکر ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ یہ کہ ابھی اتنے کم نہیں ہیں. یعنی کربلا ایسا راستہ دے کے گیا ہے کہ یہ کربلائی لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جو باطل کو پریشان کیے ہوئے. باطل کی ساری پریشانی یہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کبھی ہمارے اپنے نادان, اپنے اندر بھی کچھ ایسے نادان پیدا ہوتے جس بات کو سمجھ نہیں پاتے. ایک مطلب مجھے بیان کرنا تو وہاں پہ فرصت نہیں رہ گئی تھی کہ آخر کیوں ایسے لوگوں کے ہم دشمن ہیں. یعنی آج اگر ہم جا کر پوچھیں کہ آج آل سعود کا سب سے بڑا دشمن کون ہے, سوال یہ بات ہم اپنے جوانوں سے بتائیں, آج آل سعود کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آج امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آج اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آج داعش جیسے دہشت گردوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کی نگاہ؟ تو وہ کہ جو آل سعود کا سب سے بڑا دشمن ہو, اگر ہمارے درمیان میں ہمارے جوان آ کر اس کے دشمنی کرنے لگے ہیں, یہ ہے سوال کی جگہ کہ یہ کیسے ممکن ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات کا اسرائیل سب سے بڑا دشمن ہے اسی کے دشمن ہمارے اندر سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں؟ جس رہبر کا امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے, آل سعود سب سے بڑے دشمن ہے, آل سعود نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے 35-40 سال پہلے $34 ارب خرچ کیا ہے, جس کے وہ اتنے بڑے دشمن ہیں, ان کے دشمن ہمارے اندر سے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہمارے اندر سے کیسے آواز نکلے؟ ابھی آپ جا کے دیکھیں فیس بک اور نہیں معلوم یہ ساری جو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں جو باتیں کی جاتی ہیں, جو رد و بدل ہوتی ہے باتیں, یا ابھی آپ نے چند مہینے پہلے سنا کیا جملے کہے گئے سید حسن نصر اللہ جیسے مجاہد کے لیے جو کربلا کی روح کو جانتا ہے, جو کسی بھی حالت میں جناب زینب کے روزے کو اسیر نہیں ہونے دینا چاہتا, جو اپنے جوانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, جس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا آج سے 20 سال پہلے جوان بیٹے کو. یہ دین کے مزے لینے والے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. مشکل یہ ہے وہ جو صرف دین سے مزے لینا چاہتے ہیں, دین سے اپنی دنیا پرستی کے مزے لینا چاہتے ہیں, وہ اس کو درک ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈ مین, یہ دیوانہ. حسن نصر اللہ کو دیوانہ کون کہے گا؟ وہی دیوانہ کہے گا جو دین سے صرف اپنے فائدے کی مزے لینا چاہتا ہے, چونکہ وہ درک نہیں کر سکتا, اس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ دین کے نام پر قربانیاں دینے کو کسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. دین کے نام پر ہر لمحہ خطرہ, پوری دنیا کی نگاہیں دین کے نام پر, ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا نہ رہ جائے, اس کے مزے نہیں جانتے, اس کو درک نہیں کر سکتے, اس کو پہچان نہیں سکتے کہ کیا ہے. لہذا کہتے ہیں اور کیا کیا القابات استعمال کیے گئے. لہذا یہ دونوں شکلیں ہمیشہ رہی ہیں اور آج بھی ہیں. یہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بے دین نہیں ہیں, امام حسین علیہ السلام نے خود بھی کہا کہ بے دین نہیں ہیں, یہ دین دین کی باتیں کریں گے, دین کی زیادہ باتیں کریں گے، دین کے لیے درس دیں گے، دین کے لیے پڑھیں گے، دین کے لیے پڑھائیں گے، ابھی جا کے دیکھیں گجرات بمبئی وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، خوب دین دین کی باتیں، لیکن یہ سارا دین کس لیے؟ تاکہ دین سے مزے اڑائے جائیں، دین سے فائدہ اٹھایا جائے، دین ہماری لذتوں کے لیے ہو، لیکن جب دین کے لیے قربانی دینے کی بات آئے تو نہیں، کیونکہ مشکل یہ ہے، یہ بیچارے کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں پہ، چونکہ بہرحال اپنے درمیان سے لہٰذا دعا کے لائق ہے، خاص کر بہت سارے جوان جو دھوکہ کھائے ہوئے ہیں وہ دعا کے لائق ہے، آئے وہ دین نہیں لے کہ جو صرف دین میں مزے لینے کے لیے، یہودون ہو ما درت معیش ہوں، معیشت کے ساتھ دین، معیشت کی لذتوں کے ساتھ دین، بلکہ وہ دین لے جو حسین ابن علی جس کے طلبگار ہیں، کہ جب بلاؤں میں آزمایا جائے تو کم ہوں لیکن دیدار لوگ ہوں، باقی ہوں، یہ بس ان کا دوسرا جو اہم کردار، پہلا کردار یہ رہا ہے کربلا کی روشنی میں اہل بیت کا اور شیعت کا، اور دوسرا کردار یہ رہا ہے، خالی ایک جملہ کہتے ہیں چونکہ اس کی تھوڑی وضاحت پہلے ہو چکی ہے اور تھوڑا کرنی تھی لیکن ابھی نہیں وقت رہ گیا، دوسرا اہم کردار کربلا کا اور تمام اہل بیت کا یہ رہا ہے کہ انہوں نے دین میں تحریف نہیں ایجاد ہونے دی، اہل بیت کی اصلی جنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ دین میں تحریف نہ ہونے پائے، اہل بیت کی ساری قربانیوں کی ایک اصلی ترین وجہ یہ تھی کہ دین میں تحریف نہیں چاہتے، دین کی شک نہیں بدلنا چاہتے، اور یہ خود تحریف ہے کہ جو آ کر ایسے دین کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جس میں صرف مزے لیے جا رہے ہیں، کربلا در حقیقت تحریف کے خلاف جنگ ہے، چونکہ یزیدیت یعنی کیا، یزید دین کو نہیں ختم کر رہا ہے، دین میں ایسی تحریف پیدا کر دے رہا ہے کہ دین محمدی دین یزیدی میں تبدیل ہو جائے، یہ تحریف، اور یہ خطرناک ترین عمل ہوتا ہے، دین میں خطرناک ترین عمل یہ ہے کہ اندر سے تحریف کی جائے، چونکہ دین تحریف کے نتیجے میں دین کھوکھلا ہو جاتا ہے، اندر سے دین میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے، مطلب بدترین حالت ہے، اس پہ آپ غور کریں گے، پچھلے مطلب تھوڑا عرض بھی کیا ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو تحریف کو ہم خود ایک بڑے موضوع کے طور پر، چونکہ آج کے دور کی بڑی ضرورت ہے، یعنی دین میں جو تحریفات ہیں اور مسلسل جو تحریفات ہو رہی ہیں، یعنی دین میں کوئی بھی عمل اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا تحریف کا عمل ہے، لہذا تحریف کے عمل میں جو اقدام کیا جائے گا وہ ہر اقدام سے زیادہ بڑا ہوگا، ہر قدم سے زیادہ بڑا ہوگا، لہذا کربلا در حقیقت تحریف کے خلاف جنگ ہے، اور تمام سختیوں کے باوجود کربلا والے اور بعد میں آئمہ علیہ السلام جو اس راہ پر باقی رہے، اور شیعت جو اس راہ پر باقی رہی، اور شیعہ علماء شیعہ رہبران، ان کی اصلی ترین جنگ اور اصلی ترین ذمہ داری یہ تھی کہ دین کو تحریف سے بچاتے ہیں، تحریف ڈالنے والے لوگ بھی اسی درمیان میں پیدا ہوتے رہے، لیکن جو تحریف سے بچانے والے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مقتل میں نہیں جا پایا تو اپنے گھر کو مقتل بنا لیا، وہ خود مقتل میں جانے کا موقع نہیں ملا تو لوگ آئے، کوئی شہید اول بنا، کوئی شہید ثانی بنا، کوئی شہید باقر صدر بنا، کوئی شہید حکیم بنا، کوئی شہید عارف بنا، کوئی شہید عباس مسیح بنا، یہ سلسلہ ہے، ایک شہادت کا سلسلہ ہے، شہادت کی ایک نسل ہے جو سب سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، یہ ممکن ہے کوئی عرب ہو، کوئی عجم ہو، کوئی عرب زبان ہو، کوئی فارس زبان ہو، کوئی اردو زبان ہو، یہ سلسلہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سلسلہ ایک جا کے جڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو دین میں تحریف نہیں چاہتے، دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، بس عزیز و کربلا کی جنگ، اس پہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ کبھی اس پہ اور مزید گفتگو ہو، کہ کربلا کی جنگ تحریف کے خلاف جنگ ہے، اور کربلا کو باقی رکھنا بھی در حقیقت تحریف کے خلاف ہے، وہ کربلا جس میں تحریف داخل کی جا رہی ہو اس کربلا کو کربلا سے جنگ کرنی پڑے گی، دو طرح کی کربلا ہے، ایک واقعی کربلا، ایک تحریف شدہ کربلا، کربلا کو خود بچانے کے لیے تحریف شدہ کربلا کے خلاف مقابلے میں مبارزہ کرنا پڑے گا، یعنی لازم ہے واقعی کربلا کی، جو کربلا تو کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ چلو چھوڑو مسئلہ نہیں ہے ہونے تو تحریف، نہ کربلا میں اگر تحریف ہو جائے گی تو دین میں تحریف ہو جائے گی، اگر کربلا تحریفات کے ساتھ آگے بڑھے گی تو دین میں تحریف ہو جائے گی، شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اسی موضوع پہ ایک کتاب لکھی تحریفات عاشورہ، البتہ اس میں بہت سارے مسائل نہیں ہیں، وہ اپنے زمانے کے مسائل بیان کر، آج اگر شہید مطہری ہوتے تو ان کے جیسا انسان تو شاید مر جاتا، یہاں کے حملوں کے حالات دیکھ کر، جان چلی جاتی. وہ اپنے زمانے کے حالات دیکھ کر اتنا تڑپتے تھے کہ اگر دو دو جلد کتاب لکھ دے گی کہ کیا ہو رہا ہے کربلا کے نام پر, کربلا کو کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے. اور شاید انہیں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر واقعی کربلا نے یہ اثر دکھایا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. لہذا واقعی کربلا کو تحریف شدہ کربلا کے مقابلے میں آ کر, لوگوں کے مقابلے میں نہیں, جب جنگ کی بات ہو تو یہ نہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں, یعنی جنگ یعنی یہ کہ ان کو بچایا جائے, تحریف شدہ کربلا سے, محرف کربلا سے ان کو بچایا جائے. ہو امام کی قربانیاں باقی رہیں گی, اس کی یاد باقی رہے گی اور اس کا اثر بھی انشاءاللہ باقی رہے گا, کیونکہ حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ کربلا کی بقا کے لیے اور کربلا کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آئے تھے, بیویوں کو ساتھ میں لے کے آئے تھے, مقدرات عصمت کو, اہل حرم کو ساتھ میں لے کے آئے تھے تاکہ حفاظت کریں. کربلا کے واقعے کے اسی پہلے ہی دن سے, صبح عاشور ہی سے کربلا میں تحریف کرنے کی کوشش کی جانے لگی. کربلا میں پہلا تیر جب چل رہا تھا تو تحریف کے جملے کے ساتھ, تحریفات کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا, بلکہ یوں کہوں کہ کربلا کے واقعے کے پہلے ہی سے تحریف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ بغاوت ہے حکومت کے خلاف. اسی لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھ رہے ہیں تاکہ بعد میں لوگ سمجھیں کہ میں کیوں نکلا ہوں, میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے. اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد مسلسل کربلا میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی بنی امیہ کی سسٹم کی طرف سے, مسلسل کربلا میں. جناب زینب جب دربار ابن زیاد میں پہنچی, وہاں پہ باقاعدہ کربلا میں تحریف کی جا رہی ہے. اب یہ سارے جملے انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پڑھے جائیں. اور جناب زینب اگر نہ آتی تو کربلا کو تحریف سے بچانا مشکل تھا. جناب زینب کو لانا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ کربلا جیسا عظیم واقعہ تحریف سے بچ جائے. اور جناب زینب نے عزاداری کو کیوں قائم کیا؟ تاکہ میرے بعد آنے والے زمانے میں کربلا کو تحریف سے بچایا جائے. بس تحریف سے بچائیں. لہذا مسلسل کوشش کی, آئی بھی کوفے کا دربار ہے اور ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ اللہ نے الحمدللہ الذی, یہ جملہ استعمال کر رہا ہے کہ خدا کی حمد ہے کہ اس نے تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دکھایا اور تمہیں قتل کیا. جناب زینب نے وہاں پر تحریف کے خلاف جواب دینا شروع کیا. سخت تھا, بہت سخت منزل تھی, ہتھکڑیاں امام سید سجاد کے ہاتھوں میں لگی ہوئی تھیں. بیویوں کے ساتھ صرف ایک مرد ہے جو ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, جناب زینب اور بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, خود بیویوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں, اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی پہچان نہ پائے کہ یہ علی کی بیٹی ہے. لیکن جب دین پر تحریف کی بات آئی تو جناب زینب نے اپنی آواز بند کی, یہاں نہیں خاموش رہ سکتا. جناب زینب یہاں پہ خاموش نہیں رہتے. اور جا کے انشاءاللہ وہ پڑھیں, انشاءاللہ پہلے پیش بھی کیا گیا ہے کہ کس طرح جواب دیا, تحریف کو کس طرح روکا. اور اسی طرح سے شام کے دربار میں مسلسل یہ کوشش تھی اور ہر طرح کی آنے والی تحریف سے جواب دیا گیا. اور اس کے لیے جو سفر طے کیا بی بی نے, اللہ اکبر, اہل بیت کے لیے اپنی جانیں دینا بہت آسان تھا, لیکن بیویوں کو اس طرح مقتل کی طرف لے کے آنا کہ وہ اسیری کا سفر طے کریں, یہ بہت سخت منزل تھی. لیکن کربلا کو بھی اور دین کو بھی بچانے کے لیے یہ سفر بھی کرنا پڑا, اور بیوی اس کے لیے تیار ہے, بیوی اس کے لیے راضی ہیں. لیکن جب اس وقت میں یہ سفر طے کیا جائے گا تو کیا مشکلات ہیں, وہ ہم یہاں بیٹھ کر ایک ایک مسائل سن کے اندازہ نہیں لگا سکتے ہوئے کہ کس طرح بیویوں پر کیا گزر گئی جب ان کے آغوش سے بچے گرتے تھے، ہاتھ بدھے ہوئے تھے، ایسے گردن بچوں کا سنبھالنا مشکل تھا، کوٹوں میں محملیں نہیں تھیں کہ بچے اس پہ سنبھل سکیں، اونٹوں کو بہت تیزی سے دوڑایا جا رہا تھا، لوگوں کا بھی خوف تھا اور انعام کی بھی لالچ تھی، اور اپنے کارنامے کو دربار میں جا کر پیش کرنا تھا، لہٰذا اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جا رہا تھا، اور اونٹوں کا تیز دوڑنا اور اس پر بیٹھنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی بے کجاوا اونٹ، بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھنا، تیز رفتار اونٹوں پر بیٹھنا، جہاں پر ہاتھ بھی بدھے ہوئے ہوں وہاں پر خود کو سنبھالنا مشکل ہے، اپنے بچوں کو کیسے سنبھالنا؟ آپ کو کیا بتا کہ اس سفر میں بیویوں پر کیا گزر گئی؟ یعنی 11 محرم کو جب سفر شروع ہوا تو ہفتہ پہلے ہی دن کے سفر میں بیویوں پر کیا گزر گئی کہ ان بے کجاوا اونٹوں میں بیویاں خود کو مشکل سے سنبھال رہی ہیں، بچے نہیں معلوم ماؤں کے گلے میں، ماؤں کے کمر میں ہاتھ ڈال کے کسی طرح سنبھلے ہوئے، لیکن کب تک یہ ہاتھ بدھا رہے گا؟ کب تک چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوں گے؟ کبھی تھک گئے ہیں تو ہاتھ چھوٹ گیا، کبھی سو گئے ہیں تو ہاتھ چھوٹ گیا، اور یہ مائیں تو نہیں پکڑ سکتی اپنے بچوں کو، کس طرح سنبھال ہے؟ لہذا نگاہوں کے سامنے بچے گرتے جا رہے ہیں اور مائیں فقط حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہیں، اے میرے اللہ میرے بچے کی خیر، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول کر دے، یہ سفر دیکھ گئے، اور یہ کوفے سے لے کے کربلا سے لے کے کوفے تک کا سفر تھا جو تقریباً 90 کلومیٹر کا سفر ہے، ابھی آپ جاتے ہیں نجف سے لے کے کربلا کا سفر، کربلا کوفہ ملا ہوا ہے، نزدیک ہے، 3 دن کا سفر طے کرتے ہیں عام طور سے، راستے میں ہر جگہ ہر انتظام ہوتا ہے، ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کا پانی، اگر کوئی پیر دبا رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑا دھل رہا ہوتا ہے، کوئی پیر دھل رہا ہوتا ہے، لیکن اہل حرم کا جو سفر تھا وہاں پانی نہیں ملتا، پیاس سے پیاس بجھ ہی نہیں رہی، یعنی کبھی بہت دیر گزرنے کے بعد تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی جو آ کر مشکیزے میں دیتے تھے، تھوڑا سا پانی، اس تیز دھوپ میں کبھی پیاس بجھتی ہی نہیں تھی، اور کوفے تک کا سفر تو پھر بھی آسان تھا کہ 90 کلومیٹر کا سفر تھا، لیکن جب کوفے سے شام کا سفر طے ہوا تو یہ سفر دولاری تھا، یہ سفر بھی اسی طرح بے کجاوا اونٹوں پر تھا، اب تو بچے بہت کم رہ گئے تھے، بچے گر گر کر شہید ہو چکے تھے، لیکن اب بیویوں کو سنبھلنا مشکل تھا کیونکہ اتنا طولانی راستہ طے کرایا گیا، اگر کوفے سے سیدھا راستہ شام تک کا دمشق طے کیا جائے تو شاید کوئی 1500 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن سیدھا راستہ طے نہیں کیا گیا، کوفے سے موصل تک لے جایا گیا، موصل سے حلب تک، ترکی کے بارڈر تک لے جایا گیا، پھر بارڈر سے نیچے کا کئی 100 کلومیٹر کا سفر، یہ شاید تقریباً کچھ 2500 کلومیٹر کا سفر، 2500 کلومیٹر کا سفر بے کجاوا اونٹوں پر، 2500 کلومیٹر کا سفر بھوک اور پیاس کے عالم، 2500 کلومیٹر کا سفر بچوں کو شہید ہوتے دیکھتے ہوئے، اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اب بیویوں کو تھوڑا سہارے کی ضرورت تھی، تھوڑا آرام کی ضرورت تھی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی لمبا سفر طے کر کے آئے تو کہتے تھوڑا آرام کر لے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، بیویوں کو لا کر شام کے دروازے پر روک دیا گیا 3 دن کے لیے کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، ابھی بازاروں کو آراستہ کیا جا رہا ہے، سلام ہو علی کی بیٹی زینب، سلام ہو زینب پر کہ کس طرح اس عالم میں بیویوں کو سنبھالا، کس طرح رقیہ کو سنبھالا، کس طرح سکینہ کو سنبھالا، اللہ اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، حق محمد و اطرته الطاہرین. پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما. پروردگار جو کچھ بھی کوتاہیاں اور کمیاں ہیں اسے معاف فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر عزائے حسین ابن علی، ذکر حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں تحریفات سے محفوظ رکھے. پروردگار ہمارے جوانوں کو تحریفات سے محفوظ رکھے. پروردگار ہمیں کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نور سے نابود، مومنین کے پریشان کے پریشانیوں کو دور فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، اندر دعا کے لیے کہا ہے. پروردگار تمام مردہ مسلمین خاص کر مومنین جن جوانوں نے کہا ہے ان کو شفاء کامل عطا فرما. اور یہ برادران کی جو زخمی ہوئے ہیں ابھی تک بھی ان کی حالت بہتر نہیں ہو پائی ہے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، پروردگار ان جوانوں کو، ان برادران کو شفاء کامل عطا فرما. علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. بڑے انقلاب کو عزت و دور عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما. امام کے سچے ناصر فرما.